मसीह की दहाई इमाम खुमैनी की दहाई थी। उसके बाद चाहे जितने भी अशरे गुजरे, सबका इंतसाब आप ही की जात होगी। ये आप ही की जात थी जिसने दौरे हाजिर की इंसानी तारीख की तमाम तदबीरों को नुमाया कर दिया। आप जैसे इंसानों की जिंदगी रूह इलाही की सांसों में से एक है जो इंसान के जिस्म में चल रही है, और जमीन मुर्दा के जिस्म को भी वही जिंदगी बख्श रही है। इमाम खुमैनी दूसरे आम इंसानों की माने नहीं थे। आप अंबिया और उनके असहाब के कबीले से थे, और आप नबे अजीम के महदूद मसादीक में से एक मिसदाक थे जो हजार साल में कोई एक आता है। और हजार साल से मुराद हजार की अदद नहीं, बल्कि उससे मुराद यह है कि वो यादहानी कराने वालों के गुरोह से हैं और इन्नमा अंता मुज़क्किर का मुखातब हैं। इस कलाम का मुखातब वो हस्तियां हैं जिनका न तो तारीख तमद्दुन में कहीं नाम है और न ही सरकारी तारीखों में, लेकिन जमीन के दामन में जो कुछ भी है वो इन्हीं का मरहून मिन्नत है। ये भी दूसरे अफराद बशर की मानिंद खाक से उठे हैं, लेकिन खाक उनका मस्कन नहीं, ये तो आसमानों की बुलंदियों पर नजर आते हैं। और सिर्फ यही वो हस्तियां हैं जो हकीकत से बाखबर हैं और दूसरों को भी उसकी खबर देते हैं। इमाम खुमैनी की इराक जलावतनी को 10 रोज गुजर चुके थे। 10वें दिन अवाम के जबरदस्त इस्तकबाल के साथ इमाम खुमैनी शहर नजफ में दाखिल हुए। हरम अमीरुल मोमिनीन में गए और एक छोटे से मकान में क्याम किया जो आपके लिए किराए पर लिया गया था। इमाम खुमैनी की फैमिली और हाज आगा मुस्तफा भी इराक के लिए रवाना हो चुके थे। इमाम की फैमिली इराक आ रही थी ताकि इमाम खुमैनी से मुलाकात कर सके। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। मौजू अलहाज सैयद फजलुल्लाह खुनसारी के बयान। बतारीख 14/7/1344 हिजरी शमसी 9 बजे रात को हाज सैयद फजलुल्लाह खुनसारी ने गुफ्तगू के दौरान बताया कि खुमैनी को तुर्की से इराक भेज दिया गया, और आज मस्कूरा शख्स ने अपने घर एक टेलीग्राफ रवाना किया है और उनकी फैमिली वीजा लेने और इराक जाने का इरादा रखती है।
चंद रोज गुजरने के बाद मुझे बुलाया गया और बताया गया कि मोहतरमा तशरीफ ला चुकी हैं और फर्श और कालीन भी पहुंच चुके हैं। कालीन काजमैन में है, किसे भेज रहे हैं? मैंने कहा किसी को नहीं भेजूंगा, मैं खुद ले आऊंगा। मैंने सोचा कालीन वगैरह है, इसलिए मैं खुद वहां जाऊंगा और कालीन ले आऊंगा। मैंने देखा कि जितने भी कालीन हैं सब बिछाने वाली चादर की मानिंद हैं, रुई की बनी हुई दरियों की मानिंद। वहाँ हमने एक गाड़ी ली और कालीन उस पर रख कर लाए और इमाम खुमैनी के घर के अंदरूनी हिस्से और मेहमान खाने में बिछा दिया। एक घर इमाम खुमैनी के घर के बगल में था जिसके खाली होने का हम इंतजार कर रहे थे। जब वो खाली हो गया तो हमने उसे भी किराए पर ले लिया और उसमें एक दरवाजा बनाया जो इमाम खुमैनी के घर में खुलता था, और ऊपर से नीचे तक एक कर दिया। इस तरह एक कमरा ऊपर हो गया, एक कमरे को दफ्तर बना दिया गया और दोनों तबकों के दरमियान एक छोटा सा चाय खाना, और नीचे भी एक कमरा था जो सहन से मुलहक था।
आखिरकार इमाम खुमैनी के घर वाले नजफ पहुंच गए और 11 महीने चंद रोज के बाद इमाम खुमैनी से मुलाकात की। दरियों को कमरों में बिछा दिया गया और एक बार फिर पूरा खानदान एक जगह इकट्ठा हो गया। एक छोटा सा घर था जिसका माहाना किराया 10 दीनार था। छोटे छोटे कमरों का 3 मंजिला मकान था जिसमें 30-40 मीटर का एक आंगन और आंगन के किनारे पर एक छोटा सा हाउस था।
मैं जब वहाँ आया तो वहाँ कुछ रद्दबदल किया गया। उस वक्त इमाम जब बाहर से आते तो आंगन के दरवाजे से गली में निकलते और फिर गली से घर में दाखिल होते थे। अभी ऊपर का दरवाजा नहीं खोला था। इमाम खुमैनी के घर के अतराफ में एक गरीब औरत भी रहती थी, कभी कभी मदद के लिए भी आती थी। मैंने उससे कहा कि तुम हर रोज शाम को यहाँ झाड़ू लगा दिया करो اور پانی چھڑک دیا کرو تاکہ امام خمینی جب باہر نکلے تو دھول مٹی وغیرہ یہاں نہ رہے۔ وہ عورت ہر روز یہ کام کرنے لگی۔ میں نے ہر مہینے اسے کچھ دینے کا ارادہ کر لیا۔ تیسرے دن امام خمینی نے پوچھا کہ یہ جھاڑو وغیرہ یہاں کون کرتا ہے اور کس نے یہ کہا ہے؟ میں نے عرض کی، آغا میں نے کہا ہے، چونکہ پہلے کوئی نہیں تھا اس لیے میں نے کہا کہ کوئی یہ کام کرنے کے لیے ہونا چاہیے اور کوئی یہ کام کرے۔ ہمیشہ کہتے کہ بہت ضروری نہیں ہے۔
نجف میں یہ بڑا ہی حساس موضوع تھا کہ مراجع الزام کے سامنے کوئی اس بات کا مدعی ہو کہ ہم بھی کچھ ہیں، اور اس اقدام کا تقاضا تھا کہ مراجع کے ارد گرد کے افراد بہت ہی حساس ہو جائیں۔
سواق سمجھ رہی تھی کہ امام کو عراق جلا وطن کر کے شیعہ مرجعیت کو قم سے نجف منتقل کر رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ نجف کے فقہا اور مراجع کے علم کے سامنے امام خمینی کی علمی شخصیت خود بخود من پڑ جائے گی۔ پیشگوئیاں یہ تھیں کہ امام علمی اور فقہی لحاظ سے دوسرے تیسرے درجے کی شخصیت بن جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں امام خمینی کی مرجعیت کم ہو جائے گی۔ یہ صرف سواق کی پیشگوئی اور تجزیہ نہیں تھا، بہت سے لوگ اس طرح سوچتے تھے اور نجف میں امام کے مقام و مرتبے کے بارے میں فکر مند تھے۔ انٹیلیجنس رپورٹ، موضوع شیخ گیلانی کے بیانات۔ اطلاع کے مطابق 18/7/1344 ہجری کو شیخ گیلانی وائز نے سرائے سلحی بازار کے بغل میں اپنے کچھ دوستوں سے کہا ہے کہ حکومت نے بظاہر آیت اللہ خمینی کو ترکی سے نجف بھیج دیا ہے، لیکن اس کام سے اس نے آیت اللہ خمینی پر کاری ضرب لگائی ہے، اور چونکہ نجف میں بہت سے علماء ہیں جو مرجعیت کے دعوے دار ہیں، اس لیے وہاں آغائے خمینی کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ بنابراین علماء اور ایران کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جلدی فیصلہ کریں اور آیت اللہ خمینی کو ٹیلی گراف بھیجیں کہ وہ نجف میں قیام سے اجتناب کریں۔
ایسا مرجع جس کے مقلد ہوتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں شرعی رقوم ہوتی ہیں، اس رقم کو خرچ ہونا چاہیے۔ اس رقم کا ایک بہترین مصرف دینی مدارس کی ترویج اور طلاب کی پرورش ہے۔ اگر کوئی وظیفہ دیتا ہے تو وہ مدعی ہے کہ میں مرجع ہوں، میرے مقلد ہیں، اور یہ گویا دوسروں کے دائرہ اختیار میں مداخلت ہے۔ اس وقت نجف میں تین شخصیتوں کی جانب سے شہریہ دیا جاتا تھا، تین شخصیتیں مرجعیت کی مدعی تھیں، چوتھے کی گنجائش نہیں تھی۔ البتہ حوزہ علمیہ میں ایسا نہیں تھا، اور دوسرے حوزہ علمیہ بھی ان باتوں سے ماورا تھے، مقدس تھے۔ ہاں، مراجعین کے ارد گرد کے افراد اس سلسلے میں حساس تھے۔ امام نے یہ صورتحال پیدا نہیں ہونے دی، درس نہیں دیا، نماز جمعہ نہیں پڑھائی، وظیفہ دینا شروع نہیں کیا، اور فرمایا کہ ہم عارضی طور پر یہاں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس عقل مندی کی وجہ سے حکومت کو جس حساسیت کی امید تھی اور وہ جس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ پیدا نہیں ہوئی۔ حوزہ علمیہ کی سرپرستی کے لیے جو مراکز فعال تھے وہ بھی حساس نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ان بزرگوار کو کوئی دعویٰ نہیں ہے، انہیں ان مسائل کی پرواہ نہیں ہے، اور اسی منش کی بنا پر حوزہ علمیہ نجف کے بہت سے جید علماء آپ کے گرویدا ہو گئے، آپ کے پاس آتے جاتے اور کچھ دیر بیٹھتے اور آپ سے رجوع کرتے۔
رحم اللہ الامام الخمینی، رحم اللہ تلک الروح الطاہرہ التي۔
آیت اللہ قریشی جو عراقی تاریخ کے نامور مورخ ہیں، اس دور کے نجف کے طلباء میں سے ہیں۔ انہوں نے جلاوطنی سے قبل قم میں امام خمینی سے ملاقات کی تھی اور پہچانتے تھے۔
تعرفت علیہ فی قم،
ہم قم میں ان سے آشنا ہوئے 50 سال پہلے، اور دوسری بار نجف میں ان سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے ان میں جو پہلے چیز دیکھی وہ ان کا ذاتی انکسار تھا، اور عوام کے لیے جو ان کے اندر ہمدردی تھی وہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی شان کی تھی۔ وہ دنیا کی کوئی چیز اپنے لیے نہیں چاہتے تھے۔
مغلما فی هذه الدنیا اصابته وقعہ
ایک بار آپ شدید بیمار ہوئے، نجف میں میرا ایک دوست تھا جو بہت بڑا تاجر تھا، اس کا نام الحاج محمد رشاد عزیمہ تھا، اس کے پاس کوفے میں بھی ایک بہت بڑا محل تھا جو نہر فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ امام خمینی بیمار ہو گئے ہیں، بہتر ہے کہ کسی اچھی آب و ہوا میں آرام کریں، ایک ایسی جگہ جہاں ان کے لیے تمام وسائل فراہم ہوں۔ میں امام خمینی کے پاس گیا اور پورا واقعہ آپ سے بیان کیا۔ فرمایا، میرے اور دوسرے علماء اور غریبوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور میں اس گھر میں امیر المومنین علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا ہوں، کوفہ جانے اور محل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
او القصر او غیر ذلك۔
مرحوم حاج آغا مصطفیٰ امام کے بازو اور امام کے تربیت یافتہ ہونے کے عنوان سے علمی حلقوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے، تمام علماء کے درس میں شرکت کرتے تھے، حوزہ علمیہ نجف کے جید علماء کے درس خارج میں وہ شرکت کرتے تھے اور بحث و مباحثے میں حصہ لیتے تھے، اعتراضات کرتے تھے اور اپنا علمی نظریہ پیش کر کے اپنی علمی صلاحیتوں کو ثابت کرتے تھے، اور اس سے ان علمی شخصیتوں نے بہت جلد آپ کے مخزن علم اور چشمہ علم کا اندازہ لگا لیا کہ وہ ان کے تصور سے بڑھ کر علمی مسائل سے باخبر ہیں اور ان پر عبور رکھتے ہیں۔ خود اس اقدام نے مختلف علمی حلقوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا کہ یہ کون ہے۔ جی ہاں، یہ حاج روح اللہ کے فرزند ہیں جو جلا وطن ہیں اور اس وقت نجف میں ہیں اور درس نہیں دے رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے امام کی جانب توجہ بڑھنے لگی، لوگ آتے تھے اور امام کی نشست میں علمی بحث کرتے تھے یا امام خمینی کی موجودگی کی بنا پر ان مسائل اور علمی موضوعات کے بارے میں گفتگو کرتے جو پہلے آپ کے نام سے شائع ہو چکے تھے، اور آپ کی جو تحقیقات کم میں شائع ہو چکی تھیں لوگ اسے پڑھتے اور جستجو کرتے۔ ایک مدت کے بعد ایک گروہ نے آپ سے درس دینے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے اصرار کے باوجود لوگوں کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اصرار کرتے تھے کہ آپ درس دیں۔ نجف میں سبھی مانوی مسائل اور اسلامی مسائل سے بے خبر تو نہ تھے، ایسے برجستہ علماء اور فضلاء موجود تھے جو علم و دانش کے شیدائی تھے، فضل و علم اور کمالات کے دل دادا تھے۔ ایسے مراکز امام سے زیادہ قریب ہوئے اور وہ امام سے اصرار کرتے کہ آپ درس کہیں۔ حد سے زیادہ دباؤ نے امام کو اپنے اسی قریبی حلقے کے لیے درس دینے پر مجبور کر دیا۔
فشارهای بیش از حد بود که امام رو ناچار کرد که درسی رو در همون محافل نزدیکی که می نشستند شروع کند۔
امام خمینی کے گھر کے قریب گلی کے ٹھیک کونے پر ایک متروکہ مدرسہ تھا جس میں برسوں سے کوئی درس نہیں ہوتا تھا۔ وہ طلبہ جو امام خمینی کے گھر آتے تھے انہوں نے امام سے اصرار کیا کہ جلسے کو گھر سے وہاں منتقل کر دیں۔ امام خمینی نے سوالات و جوابات کے جلسے وہاں منتقل کرنا قبول کر لیا۔
جالب اینجاست که شاگردان
دلجست بات یہ ہے کہ امام خمینی کے شاگرد تین طرح کے تھے۔ ایک گروہ امام کا شیدائی اور محب تھا جو واقعاً امام خمینی پر یقین رکھتا تھا اور اس موقع سے بھرپور استفادہ بھی کرنا چاہتا تھا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو امام سے دلچسپی نہیں رکھتا تھا اور آپ پہ یقین نہیں رکھتا تھا، صرف درس پر اعتراض کرنے اور سوال کرنے کے لیے آتا تھا۔ وہ امام خمینی کو ان کے خیالات میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، مطالعہ کر کے آتے تھے اور پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے۔ وہ لوگ امام خمینی کو ان کے بحثوں میں الجھانے کے لیے پوری تیاری کر کے آتے تھے اور اعتراضات کرتے تھے، اور امام خمینی ان سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ امام خمینی کا خیال تھا کہ ان کا آنا درس کے مضبوط اور ٹھوس ہونے کا سبب بنتا ہے اور اس بات کا باعث بنتا ہے کہ اچھی طرح بحث ہو، اور ایک ایسا گروہ تھا جو صرف برکت کے لیے آتا تھا یا بعض بزرگوں کے کہنے پہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے درس میں آتا تھا، مسئلہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آغا مرحوم سید محمد صدر نے اپنے شاگرد کو ہدایت کی تھی کہ تم ضرور آغا خمینی کے درس میں شرکت کرو.
بعض ایسے افراد بھی تھے جو امام سے پہلے سے وہاں پہ درس دے رہے تھے. مثلاً آیت اللہ شہید مدنی کہ جب امام نے درس شروع کیا تھا تو ایک دن اپنے درس میں بہرحال ان کے اپنے شاگرد بھی تھے طلبہ کی تربیت کر رہے تھے. مرحوم مدنی نے اپنے درس میں تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ مرحوم امام کے درس کے بعد اور ان کا درس شروع ہونے کے بعد میرے درس دینے کی کوئی معنی نہیں ہے. بنابراین درس اگر ہے تو امام خمینی کا ہے.
کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے نام میں اب نہیں لینا چاہتا. وہ اس موقف کے ساتھ کہ امام کے آراؤ نظریات کو قبول نہیں کرتے تھے, بحث کرتے تھے, ٹو میں لگے رہتے تھے, جبکہ امام انہیں بہت چاہتے تھے اور اہمیت دیتے تھے اور انہیں مزید بحث کے لیے اکساتے تھے, اور آخر کار ان لوگوں نے امام کو پہچانا اور امام کے مرید ہو گئے. اور انقلاب کی کامیابی کے بعد ان میں سے بعض امام جمعہ بھی ہوئے اور اسلامی جمہوری ایران میں خدمت انجام دینا شروع کی.
فعالیت ہوئی شدن در جمہوری اسلامی.
کچھ دنوں بعد آیت اللہ حکیم نے امام خمینی کے عالم ہونے کا حکم جاری کیا اور امام خمینی سے کہا کہ ایک مسجد میں نماز پڑھائیں. امام خمینی مسجد شیخ انصاری میں, جو مسجد ترک کے نام سے معروف ہے, نماز پڑھانے اور درس دینے پر راضی ہو گئے. امام خمینی ہر روز گھر سے مسجد کا راستہ پیدل طے کرتے تھے, منبر پر جاتے, درس دیتے اور وہیں نماز پڑھاتے اور دوبارہ گھر واپس آ جاتے. امام خمینی کے درس دینے کی خبر طلبہ کو بھی ہو گئی. بہت جلدی طلبہ کی تعداد بڑھ گئی اور درس میں رونق آ گئی. اب امام خمینی کو دوسرے مراجعین کی مانند وظیفہ دینا چاہیے تھا. امام خمینی جب سے عراق آئے تھے اس وقت سے ساواک شرعی رقم عراق بھیجنے کے تمام راستے بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ساواک ہر چیز پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی. بینکوں اور تھانوں کو ضروری ہدایات جاری کر دی تھی. مختصر یہ کہ امام خمینی تک رقم پہنچنے کے تمام راستے بند تھے. آیت اللہ خمینی کے بارے میں ملک کی انتظامیہ کے سربراہ کے نام ساواک کا فرمان. اطلاع کے مطابق مذکورہ شخص کے عراق پہنچنے کے بعد سے ہی ان کے حامی کچھ عناصر سرگرمیاں انجام دیں گے تاکہ رقم اکٹھا کر کے عراق بھیجیں اور زیارت کے بہانے, پاسپورٹ لینے کے بہانے سرحد کو غیر قانونی طور پر عبور کر کے آیت اللہ خمینی سے رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کریں گے. تقاضا ہے کہ ہدایات جاری کریں کہ اگر اس سلسلے میں کوئی خبر تھانے کو ملتی ہے تو رقم اکٹھا کرنے والوں اور اسے عراق بھیجنے کی کوشش کرنے والوں کی شناخت کر کے ان کے خلاف اقدامات کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ساواک کو طریقہ کار کی اطلاع دی جائے. ملکی سیکورٹی اور انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ جنرل نصیری. امام تک شرعی رقم نہ پہنچنے دینے کی ساواک کی تمام کوششیں نقش بر آب ثابت ہو رہی تھیں. 15 خرداد کے بعد سے ایران میں امام خمینی کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور اب جب امام خمینی جلاوطن تھے تو لوگ چاہتے تھے کہ اپنی شرعی رقم امام تک پہنچائیں اور جس طرح بھی ممکن ہو یہ کام کر رہے تھے. ملک کی سیکورٹی اور انٹیلیجنس کا ادارہ. خمینی کے لیے شرعی رقم عراق بھیجے جانے کے بارے میں اطلاع ہے کہ ابھی حال ہی میں کچھ شرعی رقم مذکورہ بالا شخص کے لیے عراق بھیجی گئی ہے, لیکن رقم دینے والوں اور بھیجنے والوں کی ابھی شناخت نہیں ہو سکی ہے. عرض ہے کہ صوبہ مرکز کی ساواک نے اپنے ایک اعلامیے میں کہا ہے کہ تاجروں کی جانب سے دسیوں لاکھ تومان اکٹھا کر کے بالواسطہ طور پر خمینی کے لیے عراق بھیجا گیا ہے۔ دوسری جانب خمینی کو بھیجی جانے والی مدد کے بارے میں ساواک تہران کی جانب سے ناقص اطلاعات حاصل ہوئی ہیں، لہذا متعلقہ ادارے سے مکمل اطلاعات کا مطالبہ کیا گیا اور ساواک تہران کو پھر لکھا گیا ہے کہ ایسے افراد کی شناخت کے لیے اقدام اور نتیجے کا اعلان کیا جائے جو خمینی کے لیے رقم اکٹھا کر کے بھیج رہے ہیں، کہ اب تک مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوا ہے۔
ہم نے وہاں کسی کو امام خمینی کی مانند نہیں دیکھا جس کی شرعی رقم اس طرح تیزی سے زیادہ ہوئی ہو، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس نے وظیفہ بڑھایا ہو، چونکہ میں خود ان لوگوں میں سے تھا جو سال میں ایک بار مکے جاتا تھا اور بعد میں مجھے جاویے امام کہا جانے لگا تھا، کیونکہ جاوی کے معنی ہے شرعی رقم اکٹھا کرنے والا، اور میں شرعی رقم اکٹھا کرتا تھا اس لیے مجھے جاوی کہا جانے لگا۔ مکے میں اسلام سے معروف ہو گیا تھا اور ایران سے آنے والے لوگ مجھے پہچانتے تھے، جو شرعی رقم اکٹھا کرتے وہ مکہ لاتے اور میرے حوالے کر دیتے تھے، اور وہاں میری ایک معین جگہ تھی، میں وہاں شرعی رقوم لیتا تھا اور وہ بڑی مقدار میں ہوتی تھی اور ہر مہینے آتی تھی۔ ایران سے شرعی رقوم آنے کے ہمارے پاس مختلف طریقے تھے، دوسری جگہ سے بھی آتی تھی۔
بعدش مسئلہ
اس کے بعد وظیفے کا مسئلہ تھا، آپ کا حلقہ درس کافی مضبوط تھا، کافی شاگرد ہوتے، مسجد بھر جاتی تھی، تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ علمی حلقوں کی توجہ اور حوزہ علمیہ نجف کی علمی شخصیات کا تجسس بڑھ گیا اور آپ کے دروس میں برجستہ اور قابل طلبا شرکت کرنے لگے، لہذا آپ کو ان کی مادی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا تھا۔ سوال یہ تھا کہ پیسہ بھی ہے، مرجع تقلید بھی ہے، چاہنے والے بھی ہیں، تو پھر وظیفہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کا ایک نظریہ تھا، اس کے مطابق آپ نے کہا کہ ہم بزرگوں کی برابری میں ایسا نہیں کرنا چاہتے۔
ملک کا سیکورٹی و انٹیلیجنس ادارہ، شرعی رقوم کو اکٹھا کرنے اور اسے خمینی کے لیے بھیجے جانے کے بارے میں ملنے والی اطلاعات یہ ہیں کہ نجف اور قم سمیت دوسرے دینی تعلیمی مراکز میں خمینی کی جانب سے دیے جانے والے وظیفے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور تمام پابندیوں کے باوجود مذکورہ شخص حسب معمول اپنا وظیفہ دے رہا ہے، حتیٰ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت اب اس وقت سے بہتر ہے جب وہ ایران میں ہوتے تھے۔ لہذا موضوع کی اہمیت کے پیش نظر تقاضا ہے کہ ہدایت جاری کریں کہ خمینی کے لیے شرعی رقم دینے والوں، اسے اکٹھا کرنے والوں اور اسے عراق بھیجے جانے والوں کی شناخت کے لیے تمام موجودہ وسائل کو بروئے کار لایا جائے اور فوراً اس ادارے کو نتیجے کی رپورٹ دی جائے۔ تھرڈ ڈائریکٹر جنرل مقدم۔
ماضی میں نجف میں ایک غلط روش یہ رائج تھی کہ طلبہ کو درجہ ایک اور درجہ دو میں تقسیم کر دیا گیا تھا، آپ نے یہ روش توڑ دی، ایرانی طلبہ کو درجہ ایک میں شمار کیا جاتا تھا، بعض اوقات عربوں کو بھی درجہ ایک میں شمار کیا جاتا تھا، اور افغانی، پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے طلبہ کو تیسرے درجے میں شمار کیا جاتا تھا اور انہیں آدھا وظیفہ دیا جاتا تھا۔ ایرانیوں اور عربوں کا وظیفہ ایک تھا اور ان کا وظیفہ نصف تھا۔ امام نے یہ طے کیا کہ اگر وہ وظیفہ دینا شروع کریں گے تو سب کو مساوی وظیفہ دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے دوسرے بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی مجبور ہو کر اسی روش کو اختیار کیا۔
ایران سے شرعی رقم آنے کے ہمارے پاس مختلف راستے تھے، دوسری جگہوں سے بھی آتی تھی، لیکن ایران سے واقعا بہت زیادہ رقم آتی تھی، اور امام خمینی بھی ایسے نہیں تھے کہ شرعی رقوم جو اضافی ہوتی اس کو یہ کہہ کر رکھوا دیتے کہ ٹھیک ہے اسے بعد کے لیے رکھ دے، نہیں، بلکہ رقم جتنی زیادہ ہوتی جاتی وظیفہ اتنا زیادہ بڑھاتے جاتے تھے، کافی پیسہ آ رہا تھا۔
امام نے جو ایک اور کام انجام دیا وہ یہ تھا کہ کبھی کسی کو خصوصی وظیفہ نہیں دیا، کبھی ایسا نہیں کیا کہ چونکہ میرے دروس میں آتا ہے اس لیے اسے زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے، یا چونکہ دوسروں کے درس میں نہیں جاتا لہذا میں اسے پیسے دوں، ایسا نہیں تھا۔ ان طریقوں کو آپ غلط سمجھتے تھے اور اس کا مقابلہ کیا، لیکن اگر یہ دیکھیے کہ کوئی شخصیت علمی کاوشوں سے بالا کسی دوسری غیر معمولی محنت اور مصروفیت کی بنا پر مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرنا آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، چاہے وہ آپ کے درس میں نہ بھی آتا ہو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔
ہر شب لوگ آپ کی خدمت میں آتے، غریب طلبہ آتے جو افغانستان اور پاکستان کے ہوتے تھے، کوئی رکا دیتے، مرحوم امام رقوم کو دیکھتے اور جیسے ہی لفظ مدد پر نظر پڑتی اسے اپنے پاس رکھ لیتے اور فرماتے کہ انہیں اتنا دیا جائے، ایک رات کچھ نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ امام سے کہیے، کہنے لگے نہیں، اگر ہوتا تو ضرور دیتے۔ میں قبلہ روڈ تک، جسے شارع رسول کہا جاتا ہے، امام خمینی کے ساتھ گیا۔ میں نے کہا کہ آقا آج رات کے رکوع کے بارے میں کچھ دینے کے لیے نہیں کہا؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں تھا۔ میں نے عرض کی آقا اللہ بھیجے گا، انہیں محروم نہ کیجیے۔ فرمایا مجھے معلوم ہے، بھیجے گا، لیکن مجھ پر واجب نہیں ہے کہ قرض لے کر انہیں دوں۔
من اون چه که برام میرسه میرمش۔
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حال هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست.